خیر العمل ہے کیا یہ بتاتا ہے ہر بھائی، حیا للفلاح بلاتا ہے ہر بھائی۔
الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ و اشرف البریت سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد۔ وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم مغاصبین حقوقہم و منکرین فضائلہم اجمعین، اما بعد، فقال سبحانہ تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ایک اور درود پڑھ دیں گے، محمد و آل محمد، محمد اللہ۔ اس ادارے کے بانیان، اس کے خدمت گزاران، اپنے مرحومین اور خصوصاً ان مرحومین جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست۔ صلی اللہ محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک اياک نعبد واياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ الصمد لم يلد، الصمد لم يولد۔ ایک اور درود پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر۔ نبی کے دین کو تمنا تھی سرفرازی کی، نانا کے دین کو، نبی کے دین کو تمنا تھی سرفرازی کی۔ امام حسین اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانتے ہیں کون ہیں؟ سوار دوش رسول، جو یہاں بزرگان تشریف رکھتے ہیں، جن جو نانا ہیں، دادا ہیں، وہ جانتے ہیں اپنے پوتے نواسوں سے ان کو کیسا انس ہوتا ہے، کیسی محبت ہوتی ہے، کیسا عشق ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے جب آپ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اور پہلے ان بچوں کو آپ کی ضرورت تھی، اور پھر آپ کو ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو وہ بچے کیسے بھاگ بھاگ کے آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا وجہ تھی؟ کہ وہ ایک انسیت، تو رسول اعظم اور امام وقت جب نانا اور نواسے ہوں تو ان کی انسیت کس معراج کی ہوگی۔ تو جب نبی کے دین پر مشکل آئی تو کیا کرنا ہے؟ اب نواسوں نے وہ جو عشق کی بانڈنگ، وہ جو عشق خلق ہوا تھا، وہ تو انسانیت کے، کائنات کے خلق ہونے سے پہلے ہی خلق ہو چکا تھا، لیکن دنیاوی طور پر سمجھنے کے لیے کہ جب نبی بلکہ انبیاء کے خدا کے دینوں کو بچانے کا وقت آیا تو نواسوں نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ نانا کے دین کو، نبی کے دین کو تمنا تھی سرفرازی کی، حسین سر نہ کٹاتے تو اور کیا کرتے؟ کربلا خدا تک پہنچانے کی تیز ترین راہ کا نام ہے، یہی ہمارا موضوع سخن ہے، اور کسی طرح حق ادا کیا جائے آپ کا کہ اس امید کو، تمنا کو، خواہش کو آپ کی کس طرح عملی جامہ پہنایا جائے کہ آپ کو پہنچایا جائے خدا تک کربلا کے ذریعے، انبیاء کے پیغام کو تحفظ دینے والی ہستی کا نام ہے حسین ابن علی۔ بار بار میں یہ احادیث کوٹ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ آپ کے اذہان میں راسخ ہو جائیں کہ ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات، یعنی یہ حسین وہ ہے جو اندھیروں میں چراغ ہدایت ہے۔ معمولی نہ سمجھیے گا حسین کی ہستی کو، فقط امام وقت اور نبی کا نواسا ہی نہیں، ہر اندھیرے میں روشنی عطا کریں گے امام حسین آپ کو۔ سفینۃ النجات، کسی نوعیت کے طوفان میں آپ گھر جائیں، یہ کشتی حسین آپ کو بچا کے لے جائے گی۔ حسین و منی و انا من الحسین، انبیاء کے سردار رسول اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کیا فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، کیسی عجیب بات ہے! نانا سے تو نواسا ہوتا ہے لیکن نواسے سے نانا کیسے ہوتا ہے؟ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام حسین ابن علی ہے۔ ایذان محترم، ایک درود پڑھ دیں گے، ایک عجیب و غریب اور روایت حدیث رسول اکرم سے، رسول اعظم فرماتے ہیں ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب قلوب المومنین لا تبرد عبدن، امام حسین کی شہادت ایک ایسی حرارت رکھتی ہے جو مومنوں کے دلوں کو ہمیشہ گرم رکھے گی۔ یہ دو مہینے آٹھ دن آپ کو ملتے ہیں ایک عظیم کوشش کرنے کے دن ہیں، یہ اپورچونیٹی ہے آپ کے پاس، ایک فرصت ہے، ایک مہلت ہے کہ ان دو مہینے آٹھ دنوں میں امام حسین سے اپنا آپ کو منسلک کریں اور خدا تک پہنچ جائیں، اور اگر نہیں پہنچتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے یقیناً، یہ عزاداریاں، یہ فرش عزا، یہ علم، یہ ماتم، یہ تبرکات، یہ علماء کا آنا، چند روز کے بعد اذان محترم یہ ختم ہو جائے گا، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، آپ کے پاس شاید ایک مہینہ بھی اب باقی نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا تک پہنچانا ہے آپ کو کسی طرح، پانچ چھ مجالس ہیں، تیسری مجلس سے آج یہ چھوٹے چھوٹے سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تاکہ آپ اور ہم کسی طرح وہ پیغام الہی جو آیا تھا استفادہ کر سکیں۔ ایک اور درود پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر۔ پچھلی دو مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر عبادت کے کچھ آداب ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں آپ، وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی صحیح ہونا چاہیے، جگہ غصب نہ ہو، لباس صحیح ہونا چاہیے، دو رکعت نماز میں آپ جانتے ہیں ہزار سے زیادہ قوانین اپلائی ہوتے ہیں، فقط دو رکعت نماز میں۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے معاملہ؟ زمین سے، لباس سے، وضو کے پانی سے، اور آگے چلتا ہے دو رکعت نماز۔ عزاداری سید الشہداء عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، جب ہے تو اس کے بھی آداب ہوں گے، حج کے آداب ہیں، روزے کے آداب ہیں، خمس کے آداب ہیں، ہر عبادت کے آداب ہیں۔ تو کیا سید الشہداء کے دربار میں آنے کے لیے ہر شخص ایسے ہی، اجازت تو ہے آ جائے، لیکن اگر وہ قاعدے سلیقے سے آئے گا تو استفادہ بہتر کرے گا، اس کا فائدہ بیشتر ہوگا۔ تو میں نے کچھ آداب پچھلے دنوں آپ کی خدمت میں عرض کیے، خود بھی کوشش کرتا ہوں ان پہ عمل کرنے کی، چند اور آداب پروٹوکولز قواعد کے سید شہدا کی مجلس میں آئیں آپ، اور ان آداب کے ساتھ یہاں پر خود آرا تشریف لائیں۔ جو پچھلے دنوں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ باوضو بیٹھیے، فرش اعضا آغا بحجت کیا فرما رہے ہیں، امام حسین پر گریہ کرنا نماز شب سے زیادہ افادیت رکھتا ہے۔ چھوٹا معاملہ ہے، دنیا حاصل کرنی ہے، علامہ قاضی فرماتے ہیں دنیا حاصل کرنی ہے نماز شب، آخرت حاصل کرنی ہے نماز شب، آغا بحجت فرماتے ہیں امام حسین پر گریہ اس نماز شب سے بلند تر ہے۔ باوضو آئیے، گھر سے نکلیے، صدقہ دے کے نکلیے۔ کچھ نہیں پتا، آپ کو معلوم ہے پاکستان کے حالات، کراچی کے حالات، یا آپ کے کالے لباس پرچم حسینی کی طرح ہیں بالکل۔ پرچم حسینی کا مطلب شہادت ہوتی ہے اکثر، آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صدقہ دے کے نکلیے، دو رومال اپنے ساتھ رکھیے، ایک رومال جو اشکوں کا ہو اس کو دھونا نہیں ہے، اس کو واش نہیں کرنا، ہر مجلس میں وہ رومال لے کر جائیے اپنے ساتھ، سارا سال اپنے ساتھ ہر مجلس میں رکھیے، اگلے سال دھونا نہیں ہے اس کو۔ کیوں نہیں دھونا؟ اس کو محفوظ رکھنا ہے اپنے کفن کے لیے، اس رومال کو جس میں اشک سید و شہدا آ جائیں، وہ کائنات کے ہیروں کے بلند ترین پہاڑوں سے زیادہ با ارزش ہے۔ خدا تک پہنچنا ہے تو کچھ طریقے کار ہوں گے۔ ایک تسبیح اپنے ساتھ رکھیے، اور کوئی نہ کوئی ذکر خدا جب بیٹھے ہوئے کرتے رہیے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی ذکر کرتے رہیں۔ ذکر میں دل نہیں لگتا تو اپنی پسند کے کسی بھی دشمن اہل بیت پر لان پڑتے رہیے۔ ابھی آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، انگلیوں پر اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ، پڑھتے رہیے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ موبائل ریکارڈ کر رہے ہیں، کائنات کے نظام میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو کچھ چیزیں اور آج کی خدمت میں آج عرض کروں، تازہ اور نئی انشاءاللہ، تاکہ آپ جو ہیں بیشتر اعلیٰ طریقے سے عزاداری سے استفادہ کر سکیں۔ یاد رکھیں ان چیزوں کو اور اگلی چیزوں کو بھی، ایک درود پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر۔ اگر رومال نہیں ہے، آنسو نکلے تو آنسوؤں کو چہرے پر مل لیجئے، اپنے گریے کو کبھی نہ دبائیں، اگر گریہ آتا ہے تو دبائیں نہیں اس کو، جتنا دل چاہتا ہے کہ دل کھول کر امام پر روئیے۔ نصیب والے ہیں یہ جن کی آنکھوں سے اشک عزاداری و حسین نکلتے ہیں، یہ نصیب والے ہیں، کبھی دل میں آواز نہ روکیں، خوب روئیں گریہ کریں۔ آپ دیکھیے گا غم انسان کو نڈھال کرتا ہے، بے حال کرتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، لیکن آپ غم حسین پر گریہ کیجئے، باہر جائیے، آپ کی توانائی دو گنا ہو چکی ہوگی۔ یہ عجیب و غریب حسین کا غم ہے کہ جو آپ کو مزید توانائی دے دیتا ہے، معمولی توانائی، غاصبوں کے خلاف کھڑے ہونا کا حوصلہ دیتا ہے۔ تو خوب گریہ کیجئے عزیزان محترم، جب گریہ آئے روکیے نہیں۔ ایسے علماء خطبہ ذاکرین کی مجالس میں جائیں جو صالح ہوں اور باعمل ہوں۔ کوئی شخص اگر باعمل نہیں ہوگا تو اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہوگی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو کوشش کریں ایسے ذاکرین خطبہ علماء جن کی وجہ سے آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، ان کو احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ تنبیہ کیجئے، اور جو اچھے علماء ہیں ذاکرین ان کا سلیکشن کیجئے۔ آپ کے شہر میں آپ نصیب والے ہیں، اگر حساب لگائیں تو شاید دو مہینے آٹھ دن میں کچھ بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں شاید 10-15 ہزار مجالس ہو جاتی ہوں گی، گھروں کی، امام بارگاہوں کی، مختلف جگہوں کی اگر آپ ملائیں، تو اب آپ کی ذمہ داری اذان محترم کہ ایک ایسے عالم ذاکر کو منتخب کیجئے کہ جب گھر جائیں تو کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو، استفادہ کر سکیں آپ. تو ایسے ذاکرین کو منتخب کیجئے جن کی محافل میں، مجالس میں جا کر آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے. بیٹھنا فرش اذان پہ یقیناً شرف کا حامل ہے، فضا نورانی ہے، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، یقیناً کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں اس سے مسئلے کو اور آگے بڑھائیں. مجالس میں جب آئیں تو جہاں جگہ مل جائے خدا را بیٹھ جائیے وہاں پر، جہاں جگہ مل جائے. پھلانگتے ہوئے نہ آئیں، علی والے مہذب ہوتے ہیں، علی والے دور سے نظر آ جاتے ہیں. ہماری تربیت میں ان مجالس کا بہت اثر ہے. آپ کے سامنے کبھی کوئی ایسا آ جائے جو خدا کی مخالفت کرے، اہل بیت کی مخالفت کرے، آپ کے پاس اچھی خاصی انفارمیشن ہوتی ہے ان فرش اذان کی وجہ سے. آپ گفتگو کرتے ہیں، زبان کھولتے ہیں تو سامنے والا پہچان لیتا ہے کہ کسی اچھے طبقے سے تعلق رکھتا ہے اذان محترم. جو علم کے شوقین حضرات ہیں وہ کیا کریں، ایک نوٹ بک رکھیں ساتھ، آپ کے پاس موبائل ہوتے ہیں، کام کی باتیں لکھیے، نوٹ کیجئے، گھر جائیں واپس جائیں بھول جاتا ہے انسان. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کیا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اپنے خیالات کو قلم کے ذریعے مقید کرو، لکھ لیں، آپ کے پاس موبائل ہے ریکارڈ کر لیں کام کی باتیں. یہ کچھ آداب ہیں فرش اذان پہ آنے کے، کوشش کریں نہ یاد رکھیں، اجرا کریں تاکہ انشاءاللہ ہم اگلا محرم جو آئے اس محرم سے کچھ استفادہ کریں، اور ان اسکول یونیورسٹی کی کلاسوں کورسز کی مانند اگلا کورس ہمارا بہتر ہو. ایک درود پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. نانا کے دین کو تمنا تھی سرفرازی کی، حسین سر نہ کٹاتے تو اور کیا کرتے. عزیزان محترم، وہ جو 72 کربلا میں تھے ان میں کیا خاص باتیں تھیں ایسی، آپ کو میں نے کل بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ مدینے سے 1000 سے زیادہ لوگ چلے تھے امام کے ساتھ، لیکن راستے میں فلٹر ہوتے گئے، چھوڑتے گئے امام کو، جب معلوم ہوا کہ یہاں تو خون بہے گا، یہاں وزارت نہیں ملے گی، یہاں پیسہ نہیں ہے، یہاں تو موت انتظار کر رہی ہے. تو 72 آخر میں بچے تھے. ان 72 میں کیا خصوصیات تھیں، کیا ایسی خاص باتیں دیں کہ وہی 72 بچے. ان 72 میں کچھ خاندان اہل بیت کے لوگ تھے اور کچھ اہل بیت کے خاندان کے علاوہ لوگ تھے. اگر ہم کوشش کریں تو کیا ہم بھی وہ 72 یا ان میں سے جو اہل بیت کے خاندان کے نہیں تھے بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ بالکل بن سکتے. یہی اصل ہدف ہے کربلا کا کہ ہم کو کمال تک لے کے جائے کربلا. ہمیں امام حسین کی قربانی، انہوں نے سب کچھ فنا کر دیا کیوں؟ کہ آپ کو کمال دینا تھا، ان کو کسی کمال کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہیں؟ جوانان جنت کے سردار ہیں. نہ میری عزاداری سے، خداوند نے بتال فرماتا ہے نا کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی، تمہارے روزے، امام حسین بھی یہ فرماتے ہیں، ہمیں تمہاری عزاداری کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہیں تبرکات کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں تم ہمارے سچے فالوور بنو، سچے ماننے والے بنو، کہ روزے محشر جب آؤ تو ہم خدا کے سامنے تمہیں فخر سے لے کے جائیں کہ یہ میرا عاشق تھا، یہ میرا دیوانہ تھا، اس نے مجھ سے مودت کی، فقط محبت نہیں کی اس نے مجھ سے. تو عزیزان محترم، وہ جو لوگ تھے جو موجود تھے ان میں کچھ خاص چیزیں تھیں. ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ان کو اصول دین کی معرفت تھی، انہوں نے امام کو نہیں چھوڑا، آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اصول دین کا علم ہے، یقیناً الحمدللہ سب کو ہوگا، سب جانتے ہیں پانچ اصول دین ہیں، پھر فروعات ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ ان لوگوں کو جو کربلا میں تھے اگر یہ شعور نہ ہوتا تو وہ بھی کربلا میں شامل نہ ہوتے اور امام کو چھوڑ کے چلے آتے۔ عزاداری کی عظمت پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے کہ عزاداری سید الشہداء کہاں تک لے کے جاتی ہے۔ یہ لوگ جو فرش عزا بچھاتے ہیں، بناتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ جو مائیں بہنیں اپنے گھروں میں عزاداری کا انتظام کرتی ہیں ان کا مقام اور عظمت۔ اصول دین کا ایک جز اصل یہ ہے کہ امامت۔ امامت کیا چیز ہوتی ہے؟ کس طرح انسان شناخت کرے اپنے وقت کے امام کو؟ ابھی کوئی شخص آئے آپ کے پاس اور آپ سے کہے کہ میں امام وقت ہوں، تو آپ کس طرح پہچانیں گے، شناخت کریں گے؟ پانچ شرائط ہیں کسی بھی امام کی۔ ہم یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر ان شرائط کا حامل ہے تو ہم اسے امام مان لیں گے۔ تو آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ آپ کے آئمہ کا جو مقام ہے، جس امام پہ آپ کا یقین، عقیدہ، اصول دین ہے، اس کی خاص شرائط کیا ہیں، ایسا اس میں ایسی کیا خصوصیات ہیں کہ جو دوسرے اماموں میں نہیں ہیں۔ وہ پانچ شرائط آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ کیوں پتہ ہونی چاہیے؟ کہ جب آپ ساری زندگی امام حسین کا اسم مبارک لیتے ہیں، علی مرتضیٰ کا اسم مبارک لیتے ہیں، اور امام زمانہ کے منتظر اور امام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو ان کی شناخت ہونی چاہیے۔ سادی سی شرائط ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اگلے موضوع کی جانب ایک اور درود پڑھیں گے۔ ہدف کو بھول گئے اور راہ یاد رہی۔ غور سے سنیے گا، جو ہمارے معاشرے کا اس وقت حال ہو چلا ہے، ہماری عزاداریوں کا، ہماری عبادات کا۔ ہدف کو بھول گئے اور راہ یاد رہی۔ یہاں سے آپ کو لاہور جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، ہنزا جانا ہے، سکردو جانا ہے، بس میں بیٹھتے ہیں آپ، سواری لیتے ہیں، آپ کو پہنچنا ہے ہنزا، اسلام آباد، گلگت، لاہور، پنڈی، جہاں بھی، بس میں بیٹھ گئے آپ اور راستے میں رک گئے اور بھول گئے کہ آگے کہیں جانا تھا۔ ہو سکتا ہے نا سر، انہی مصروفیات میں منزل کو بھول گئے۔ ہدف کو بھول گئے اور راہ یاد رہی، خدا کو بھول گئے، سجدہ گاہ یاد رہی، کتاب و آل کو چھوڑا، بھلایا حکم حق۔ کتاب و آل کو چھوڑا، بلایا بھلایا حکم حق، نبی کو بھولے پا، کملی سیاہ یاد رہی۔ ہم اہل تشیع حضرات نوحے مرثیے الحمدللہ شاندار طریقے سے پڑھتے ہیں، محرم کے بعد ہم بھول جاتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ اہل سنت برادران کو اسلام یاد آتا ہے ماہ رمضان میں، قرآن کی قرأت، حمد و ثنا رسول کی، یہ تمام چیزیں یاد رہتی ہیں۔ تو پاکستان کے ماحول میں اسلام سوا تین مہینے کے لیے آتا ہے، اہل سنت کسی اور انداز پہ اور ہم کسی اور انداز پہ چلتے ہیں۔ کتاب و آل کو چھوڑا، بھلایا حکم حق، نبی کو بھول پا، کملی سے یاد رہی۔ نہیں یہ ظلم ہے تو پھر اور کیا ہے بتلاؤ۔ اپنی حالت کو، اپنے گریبانوں کو ہم دیکھیں، نہیں یہ ظلم تو پھر اور کیا ہے بتلاؤ، حسین یاد نہیں، واہ واہ یاد رہی۔ تو جان محترم، پانچ شرائط ہیں امامت کی۔ پہلی شرط، کوئی شخص دعویٰ کرے. پہلی شرط کیا ہے عزیزان محترم؟ صاحب عصمت ہوتا ہے آپ کا امام. آپ کا امام غلطی گناہ نہیں کرتا. اگر غلطی اور گناہ کرے گا تو وارث نبی نہیں بن سکتا. ہو 1,24,000 انبیاء کی تمام زحمتوں کو حفظ کرنے والا امانت دار جس کا نام ہوتا ہے امام وقت. اور یہ امام پوری خلقت کا امام ہوتا ہے، خدا کا نمائندہ ہوتا ہے. یہاں شیعوں تک محدود نہیں ہے امام، ہر ذی شعور کا، ہر خلقت کا امام ہوتا ہے. یہ صاحب عصمت ہوتا ہے امام، پہلی شرط. دوسری شرط، علم کا پیکر ہوتا ہے. اس سے زیادہ علم کسی ہستی کے پاس نہیں ہوتا. جب مولانا نے فرمایا تھا سلونی سلونی پوچھو، جو سوال کرنا ہے مجھ سے پوچھو، کسی اور نے کہا یہ سوال؟ کسی اور نے آج تک دعویٰ کیا؟ نہیں کیا. تو علم امام وقت سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہوتا، اور ہوتا تمام خدا کی جانب سے، یہ ذہن میں رکھیے گا. نمائندہ الہی ہے امام وقت. شجاعت کا پیکر ہوتا ہے. تیسری خاصیت جو امام وقت میں ہوتی ہے، ان کو یاد کریں خدا را، بہت جلد منکر نکیر آپ سے یہ سوالات کریں گے کہ تمہارا قبر میں پوچھیں گے خدا کون تھا. جواب دیتے جائیے، آپ کے مقامات ایلیویٹ ہو جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے. نبی کون ہے تمہارا؟ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ منکر نکیر پوچھیں گے اس نوعیت کے سوالات. جوابات دیتے جائیں اور اپنا مقام بہشتوں میں بلند کرتے جائیں. اب امامت کا سوال پوچھ لیا منکر نکیر نے کہ تمہارا امام کون ہے؟ آپ نے فرمایا علی مرتضی حیدر کرار. منکر نکیر نے پوچھ لیا امام کی شرائط کیا ہیں؟ نہیں معلوم. ٹھیک ہے، اتنا تو معلوم ہے کہ امام ہے. روزے محشر کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، جتنا جس کا شعور ہوگا. تو شجاعت تیسری خصوصیت ہوتی ہے امام وقت کی. پہلی صاحب عصمت، غلطی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، کرے گا تو کیا ہوگا؟ تمام انسانیت کو تباہ و برباد نعوذ باللہ کر سکتا ہے. صاحب علم ہوتا ہے، تمام کائنات اس کے سامنے بنی ہے، تمام کائنات کے راز اس کے سامنے ہیں. شجاعت کا پیکر ہوتا ہے. امام وقت اگر گھبرا جائے، ڈر جائے، تو وہ ان طاغوتوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ شجاعت بہادری کے معنی قطن یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کر اور مشین گن لے کر اور ٹینک لے کر چور دوڑو کسی پر. شجاعت ایک ایسی چیز، ایک ایسی قوہ غضبیہ جو حکمت بیسڈ ہوتی ہے، جس کا انحصار حکمت پر ہوتا ہے. شجاعت کے معنی قطن یہ نہیں ہے کہ کمزور کو مارو. ملائے کائنات ایک ملعون کے سینے پہ بیٹھے تھے اور اس نے بے احترامی کی، مولا ہٹ گئے. مولا نے فرمایا نہیں، اب میں اس کو قتل نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ اب میرا نفس بیچ میں آ گیا تھا. تو شجاعت کے معنی عزیزان محترم قطن یہ نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا. شجاعت جو ہے کسی کو قتل کر دینا، مسجدوں میں گھس جانا، بیلٹیں باندھ کے پھٹ جانا، شریف لوگوں کو مار دینا، یہ شجاعت نہیں ہے. چوتھی چیز جو آپ کے امام میں ہوتی ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے. آپ کے امام سے زیادہ متقی اس موقع پر کائنات میں کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا. تیسری چیز عزیزان محترم، کشش ہوتی ہے، خاص اخلاقی جاذبیت ہوتی ہے امام وقت میں. آپ اس سے ملیے اور آپ اس کے عشق میں گرفتار ہو جائیں گے. یہ ایک وجہ تھی کہ آئمہ کو عوام سے، جنرل پبلک سے دور رکھا جاتا تھا، یہ ایک وجہ تھی. تو پانچ خواص بنتے ہیں عزیزان محترم اس کے علاوہ کچھ اور خواص بھی ہیں، لیکن جو اہم ترین خواص ہیں امام کے، امامت کے، وہ یہ پانچ ہیں. دلچسپ بات کیا ہے، ضروری بات کیا ہے، کہ انسان خود اپنے وجود پر بھی امام ہے. میں آپ اپنے وجود پر امامت کی حیثیت سے اس دنیا میں موجود ہیں، آپ جانتے ہیں بات. بس آپ پر بھی یہ پانچ خواص، جن میں سے ایک کے لیے آپ کبھی کوالیفائی نہیں کر سکتے، وہ جو ہے عصمت. آپ معصوم نہیں ہو سکتے، معصوم 14. ہر انسان البتہ علم حاصل کرے، تقوی کا پیکر ہو، شجاعت اس میں ہونی چاہیے، اور جب وہ یہ ساری چیزیں کرے گا تو خود بخود اس میں اخلاقی جاذبیت آ جائے گی. تو یہ پانچ چیزیں پکڑ کے رکھنے کی کوشش کرنی ہے. کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام وقت ہوں، آپ اس سے پوچھیں، آپ کے پاس، آپ اپنا بدن کسی کے حوالے کر دیتے ہیں ڈاکٹر کے بغیر چیک کیے ہوئے، کسی سرجن کے حوالے نہیں کرتے آپ کہ میرے ہارٹ کا خدا نخواستہ مسئلہ ہے، میرے دماغ میں مسئلہ ہے، اور آپ کہیں آقا میری سرجری کر دی ہے، آپ حوالے نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ اس کے پہلے قابلیت دیکھتے ہیں، اس کی صلاحیت، اس کی سرٹیفیکیشنز. پھر تو آپ اپنے امام سے واقف ہوں، اس کی معرفت رکھتے ہوں، اور پھر آپ کو لطف آئے گا. یقین کریں اگر یہ شرائط آپ صحیح معنوں میں دقت سے پڑھ لیں، آپ کا گریہ، امام پر آپ کا رونا کچھ اور ہوگا. یعنی آپ کبھی سوچیں گے امام وقت، کائنات جس کے کنٹرول میں خدا نے عطا کیا جس کو، وہ پیاسا کیسے مر سکتا ہے، اس کو بیڑیاں کیسے پہنائی جا سکتی ہیں، اس کو زنجیریں کیسے پہنائی جا سکتی ہیں، کیسے ممکن ہے یہ چیز؟ کیوں؟ پھر آپ کا گریہ کچھ اور ہوگا، کہ خداوند متعال کہ دین کو بچانے کے لیے جو قربانی دی جاتی ہے، خدا کے قوانین پر عمل کے بغیر وہ قربانی نہیں دی جا سکتی. تو یہ پانچ شرائط عزان محترم کوشش کریں یاد رکھیں. انشاءاللہ ایک اور درود پڑھ دیں گے. عزاداری سید الشہداء سے متعلق ایک خاطرہ، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور آپ دیکھیں خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں. میں ایک مرتبہ جب قم میں تھا تو زائرین کا ایک قافلہ تھا جو تہران پہنچا تھا، اس کو کچھ مشکل آئی، تو مجھے فون آیا کہ آپ کو تہران جانا پڑے گا. رات کے 10:30-11 بجے تھے، سردیاں تھیں، تو مجھے کہا گیا کہ آپ کو تہران جانا ہے اور ان لوگوں کی مالی مشکلات، ہوٹل وغیرہ کے مسائل ہیں. خیر شرف تھا کہ زائرین کی خدمت کرنی ہے، گاڑی تھی نہیں ہمارے پاس. پہنچ گئے ایک جگہ پر، جیسے آپ کے یہاں سوراب کوٹ ہے، ایک جگہ ہے ہفتہ دو تن کے نام سے، وہاں پہنچ گئے. بسیں نہیں چل رہی تھیں، دیر ہو چکی تھی، انتظار میں تھے سواری کے. ایک گاڑی آ کے رکی ٹیکسی کی مانند، اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس طرف جا رہے ہیں تہران. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تہران جا رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیے. میں نے کہا کرایہ؟ بالکل کرایہ لیں گے ہم آپ سے. تقریباً گھنٹے سوا گھنٹے کی ڈرائیو ہے. ذہن میں رکھیے گا مقام سید الشہداء کیا ہے. کیوں بتا رہا ہوں یہ بات آپ کو میں؟ 50-60 لوگ بیٹھے ہیں، 50-60 لوگوں کے گھنٹے ہیں. یہ دیکھیں سید الشہداء کا مقام، مرتبہ اور عظمت آئی آر سی تک محدود نہیں ہے، کراچی تک محدود نہیں ہے، پاکستان تک محدود نہیں ہے. یہ کائنات اینڈ تک جب جاتی ہے نا، وہاں تک امام آپ کے ساتھ چلتے ہیں. جانتے ہیں آپ شافع محشر کے نواسے ہیں، معمولی ہستی نا میرا امام. گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے، گھر میں بچھا دو فرش عزا، اور کچھ نہیں. بہت بڑی نعمت آپ کو مل گئی ہے بغیر کسی حق کے. آپ پیدا ہو گئے شیعہ گھروں میں, ماؤں نے آپ کو دودھ پلایا علی علی کہہ کر, ناد علی پڑھ کر. ٹیکسی والے نے بٹھا لیا, اس نے مجھ سے پوچھا آپ فورنر لگ رہے ہیں, ایرانی نہیں لگ رہے, کہاں سے ہیں؟ میں نے بتایا پاکستان سے ہوں. یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا حوض علمیہ کا تھوڑا سا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. ان سے میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں ذاکر اہل بیت ہوں. ایران میں جو مجالس کا طریقہ کار ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آدھی مجلس عالم دین پڑھتا ہے اور مصائب ایک ذاکر اہل بیت آتا ہے, اس کی اسپیشلٹی ہوتی ہے, وہ صرف ان چیزوں کا ماہر ہوتا ہے. ہمارے پر ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے وہاں. تو میں نے پوچھا یعنی کیا؟ فرمایا کہ میں ذاکر اہل بیت ہوں, امام کا ذکر کرتے رہیں ساری زندگی. تو میں نے کہا کہ سوا گھنٹے کی ایک گھنٹے کی ڈرائیو ہے, کچھ بسم اللہ کیجئے. کہنے لگے دیکھیں میں ڈرائیو کرتا ہوں, کر رہا ہوں, اور اس کے لیے تمرکز کی ضرورت ہے, مشکل ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں اور آپ سید جب بھی ممبر پہ جائیں لوگوں کو واقعہ سنائیے گا. اس واقعے کے ذریعے امام کی معرفت, مقام, یہ پانچ شرائط ہیں, ان کو ذہن میں رکھیے گا. کہتے ہیں کہ ہم کچھ دوستوں کا گروہ ہے, جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ ہوتے ہیں, انجمنیں ہوتی ہیں, سب دوست مل کے پلان کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں. خوبصورت نظارہ ہے آگے, حسین نظارہ ہے. لوگ اسپورٹس کھیلتے ہیں, کانسرٹس میں جاتے ہیں, یا انجمنوں کا اکٹھا ہونا امام حسین کے لیے ایک عجیب ہی نظارہ ہے, یقین کریں. کہتے ہیں کہ امام حسین کی محبت آسمانوں میں زیادہ ہے بنسبت زمین کے. جب آسمانوں سے لوگ دیکھتے ہیں نا آپ لوگوں کو نوحے پڑھتے ہوئے, ماتم کرتے ہوئے, جھاڑوئیں لگاتے ہوئے, یہ اسکاؤٹس بچے, تو کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارا کچھ دوستوں کا گروہ ہے جو ذاکری کرتا ہے. ہم نے آپس میں ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو شخص بھی دنیا سے جائے گا وہ واپس آ کر کسی نہ کسی طرح خواب میں الہام کرے گا, مکاشفہ کرائے گا, کیونکہ وہاں جا کر اذان محترم آپ کی روح کا جو ایکسس ہے نا وہ بہت بڑھ جاتا ہے. فعلاً اس وقت اس دنیا میں آپ کی روح اس پنجرے میں بند ہے. مولا اور آقا شہزادہ قاسم نے کیا فرمایا تھا جب امام حسین نے پوچھا تھا امام نے کہ قاسم تمہارے لیے موت کیسی ہے, تو کیا فرمایا تھا؟ شہد سے زیادہ میٹھی. یعنی کیا؟ ہم تو ڈرتے ہیں نا موت سے, ایسا نہیں ہے, اشتباہ ہے, غلطی ہے, شدید گہری غلطی ہے. جو لوگ انٹرنیٹوں پہ بیٹھتے ہیں ان کو اگر موت سے محبت کرنی ہے, پیار کرنا ہے, پہلے تو امام کائنات کا یہ جملہ مبارک پڑھیں گے, سن لیں گے, ایک درود پڑھیں گے امام کائنات کی ذات مبارک پر. آپ پانی دیں گے پلیز. مولا کائنات فرماتے ہیں موت سے متعلق, خوبصورت جملہ سنیے, مومن کے لیے یہ مومن کے لیے یہ دنیا زندان کی مانند ہے. بڑی اچھی زندان ہے یہ تو, آبا والدین بھی ہیں, دوست یار بھی ہیں, کھانا پینا بھی چل رہا ہے, روشنی بھی ہے, پنکھے بھی چل رہے ہیں, بڑی اچھی زندان ہے. مولا فرما رہے نہیں, مومن ہونا شرط ہے. جہاں تمہاری چشمے پنہا واہ ہو گئی, کھل گئی, وہاں تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دنیا زندان ہے. نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس, موت سے پیار کرنا ہے, گھر جائیے گا, یوٹیوب کھولیے گا, NDE لکھیے گا, نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس. کچھ لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے کہ وہ لمحات کے لیے ان کی روح نکل جاتی ہے بدن سے اور تجربہ کرتی ہے اس جہان کا. سائنٹیفکلی پروون, میڈیکل سائنس میں ثابت شدہ, حوض علمیہ کی بات نہیں کر رہا, آپ کے ڈاکٹرز MBBS کی بات کر رہا ہوں. نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس, نوٹ کر لیں اس کو، محبت عشق ہو جائے گا آپ کو موت سے. اس جملے کی بیس پر ہی آج سمجھ میں آتی ہے بات کہ مولا قاسم نے فرمایا تھا شہد سے زیادہ میٹھی. ہمیں تو ڈر لگتا ہے موت سے، مولا فرمانا ہے زندان ہے یہ. تو اس پنجرے میں ہم بند ہیں. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس یوٹیوب کیجیے گا اس کو. جو لوگ کچھ لمحات کے لیے مر گئے تھے دیکھ کر آئے، اب وہ تڑپ رہے ہیں کہ ہم کہاں کب واپس جائیں گے اس طرف. ان کی سمجھ میں آ گیا. ذاکر اہل بیت کہتا ہے کہ ہم نے اپنے دوستوں میں یہ وعدہ کیا، یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کیا کریں گے، جو مر جائے گا کسی نہ کسی طرح واپس آئے گا اور ہمیں اطلاع دے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ہم میں سے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا. فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، میں سن رہا ہوں اس بھائی سے، اس بھائی نے اپنے دوست سے. کہتا ہے کہ اس کا انتقال ہوا اور کافی وقت گزر گیا، کوئی اطلاع نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی خواب نہیں، کچھ نہیں. تقریباً 6 مہینے کے بعد ہمارا دوست خواب میں آتا ہے. خواب میں آ کر ہم سے کہتا ہے شکوے شکایت کی ہم نے، تم نے بڑا زمانہ لے لیا، کیا مسائل ہیں، اتنی دیر کیوں لگی؟ کہتا ہے کہ وہاں بڑا سیریس مسئلہ ہے، ایک ایک سانس کی پوچھ گچھ ہوتی ہے. ایک ہی سانس، یہ منٹ، سیکنڈ، گھنٹے، سال، وال تو اس دنیا سے مربوط ہیں. خدا کے یہاں سے آپ جو آتے ہیں نا، وہ سانسوں کی بیس پر آتے ہیں. اتنے ملین سانس آپ کو ملے ہیں یا اتنے ٹریلین سانس آپ کو ملے ہیں، جیسے ہی وہ میٹر ڈاؤن ہوا فرشتہ آپ کو لے جائے گا. کہتے ہیں کہ وہاں بڑا سیریس معاملہ ہے، ایک ایک سانس کا حساب ہو رہا ہے کہ تم نے کیا کیا. کل یا پرسوں میں نے آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کی تھی، انتہائی کام کی بات ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں یا 50-60-100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر 50 لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو 50 گھنٹے کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کے 50 گھنٹے لے رہا ہوں، لے رہا ہوں نا. اب میں کیا کروں اس کا؟ مولا اور آقا امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، سوچیں، مولا فرما رہے ہیں کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کی بات غور سے سنی، اس کے جسے کہتے ہیں اردو میں کان دھرا اس کی بات پہ، یہ اس طرح ہے جیسے اس نے اس شخص کی عبادت کی ہے، تو میں نے آپ کے 100 گھنٹے ضائع کر ڈالے خدا نخواستہ. تو میری ذمہ داری ہے، یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے جو ضائع نہ کرے آپ کا وقت. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی غلط شخص آتا ہے، ڈو ناٹ الاؤ، اس کو پرمیشن نہ دیں یہاں بیٹھنے کی، شریک ہی نہ ہو. کام کی بات نہیں ہو رہی، اہل بیت کا پیغام ہے، خدا نے عطا کیا ہے یہ مقام. تو کہتا ہے کہ ہم دوست آیا ہمارا خواب میں، اس سے بات چیت ہوئی، کیا معاملات ہیں. کہتا ہے بڑا سخت حساب ہے یہاں، جس رات میں قبر میں تھا، سنیں یہ، منکر نقی تشریف لائے، اور وہ جب تشریف لائے، میں ایرانی بندے کی بات کر رہا ہوں، بہادر شجاع قوم، صاحب علم منظم قوم، کہتا ہے کہ میرا دوست نے کہا میں قبر میں وارد ہوا، دیکھا تو منکر نقی تھوڑی دیر میں آئے، مجھ سے سوالات کیے انہوں نے. جب وہ داخل ہوئے تھے قبر میں، مجھے قطن کچھ نہیں سمجھ میں آیا، خوف سے میرا اتنا برا حال تھا کہ میری میموری، میرا حافظہ اڑ گیا، مجھے کچھ یاد نہیں تھا. ساری زندگی اصول دین پڑھے، ذکر کیا، نمازیں پڑھی، حج کیے، زکاتیں دیں، خمس دیے، نہ جانے کیا کیا کیا، اور مجھے کچھ یاد نہیں. تمہارا خدا کون؟ نہیں یاد. رسول؟ نہیں معلوم. کتاب؟ نہیں معلوم. امام؟ قیامت؟ کچھ یاد نہیں. کہتے ہیں کہ میں نے، منکر نقی نے مجھ سے کئی مرتبہ پوچھنا شروع کیا، منع کر دیا. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، میں اطمینان سے. کہتے ہیں منکر نقی نے 3-4 دفعہ پوچھنے کے بعد سختی کی، وارن کیا، انتباہ کیا، خبردار کیا کہ دیکھو اگر تم نے جوابات صحیح نہیں دیے تو یہاں ایک نظام ہے، اس کے تحت تم مشکل میں پھنس جاؤ گے. وہ مشکل کیا ہے؟ تم خدا نہ خواستہ جنت کی شکل نہ دیکھ سکو گے. اب اس کی پریشانی کہتا ہے ہمارے دوست کی پریشانی شروع ہوئی, گھبرایا ہے. امام حسین ذہن میں رکھیے گا. اب کہتا ہے میں نے چیخنا شروع کر دیا, چلانا, گریا کرنا شروع کر دیا, گھبرا گیا میں کہ اب کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. میں نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ جہنم کی آگ میں جلنے والا ہوں, اور میں نے چیخ چیخ کے رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ جب میں, اس نے فرمایا کہا کہ جب میں چیخ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری قبر کشادہ ہوئی ہے, میری قبر بڑی ہونا شروع ہوئی, اور قبر کے کنارے سے ایک نور وارد ہوا ہے. وہ نور میری جانب رخ کیا اس نے اور دیکھا. جیسے میں نے اس نور مبارک کو دیکھا ہے, آقا یہ فکشن نہیں ہے, یہ داستان نہیں ہے, جو کوئی مفروضہ نہیں ہے, اس طرح کے بے تحاشا واقعات ہیں زداری سے مربوط, منسوب, آئمہ سے منسوب. کہتا ہے کہ جب میں نے اس نور کو وارد ہوتے ہوئے دیکھا تو میرے جان میں جان آئی کچھ. میں نے منکر نکیر سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا, لیکن میں ان سے واقف ہوں, ان کو پہچانتا ہوں میں. منکر نکیر نے نور کی جانب دیکھا, اس شخص کی جانب دیکھا اور کہا کہ تم ان سے کیسے واقف ہو, ان کی شناخت معرفت تمہیں کس طرح ہے. کہتا ہے ساری زندگی صرف انہی کا ذکر کیا ہے میں نے, نوحے پڑھنے والے, سوز خان, مرثیہ خان, چھوٹا کام نہیں کر رہے آپ لوگ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نور چلا گیا. ممکن نکیر سے اس شخص نے کہا آپ پوچھو کیا سوال کرنا ہے. تمام سوالات ہوئے, جوابات دیے. اذان محترم, اس کے بعد ممکن نکیر نے کہا تم ذاکر حسین تھے, آج قبر میں مجلس برپا کرو. تو اذان محترم یہ معاملات سادے نہیں ہیں. معرفت امام ہوا آپ کے پاس, معرفت سید الشہداء فقط ہو آپ کے پاس, تو نہ جانے کہاں تک لے جائے گی آپ کو. میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک موضوع کھولنے کی کوشش کی تھی, اور وہ یہ موضوع اتنا گہرا ہے, اتنا اہم ہے کہ کل جب کربلا سجے گی تو ایسا نہ ہو کہ ہم کنفیوز ہو جائیں, ہماری سمجھ میں معاملہ نہ آئے. کیونکہ ہم اگر دیکھیں نا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں, اگر کربلا دوبارہ سجے تو کوئی ضمانت نہیں ہے اس بات کی کہ ہم میں سے کتنے لوگ دوبارہ امام کے ساتھ شامل ہوں گے. 10,000 ہمارے پاس ایکسکیوزز, بہانے ہو سکتے ہیں. ان کے پاس بھی تھے, معرفت رکھتے تھے, جانتے ہیں آپ. کہتے ہیں کہ جب یہ لوٹ رہے تھے خیموں کو, اہل بیت کے بچوں کو, گھرانوں کو, تو گریا کرتے جاتے تھے. پوچھتی تھیں جناب زینب گریا کیوں کر رہے ہو, لوٹو؟ تو کہتے تھے نہیں, ہم آپ کے مقام کو جانتے ہیں. منطق کیا دیتے تھے؟ جناب زینب پوچھتی تھی کہ اگر تم جانتے ہو ہمارے مقام کو تو لوٹ کیوں رہے ہو؟ تو کہتے تھے ہم نہیں لوٹیں گے تو کوئی اور لوٹ لے گا. امام کو کتنے لوگوں نے چھوڑا؟ تو جانے محترم آپ کے وجود میں چار قوتیں کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے؟ ان چار قوتوں کا ذکر کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام. ایک اور درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. بیٹھے بیٹھے لا مجھے جو چھوٹی سی ایک ہلکی سی پیار بھری وارننگ ملی ہے کہ 45-50 منٹ سے زیادہ مجلس بوجھ بننا شروع ہو جاتی ہے, تو اگر کسی پہ واقعاً بوجھ بنے تو وہ, اس کے پاس اجازت ہے, وہ جا سکتا ہے. البتہ کوشش یہ کروں گا کہ آپ کی توجہ باقی رہے اور آپ جو ہیں وہ واقعی کچھ لے کے جائیں اور آپ کو اونگ نہ آئے, کچھ لے کے چلے جائیں, نہ جانے اگلے سال وقت ملے نہ ملے. میرے پاس امام سجاد کی ایک بیڑی موجود ہے. امام کو جب بھیجا گیا تھا, اسیر بنایا گیا تھا, تو امام کی ایک بیڑی ہے. کس کس کو زیارت کرنی ہے اس کی؟ ہاتھ اٹھائیے, کون کو؟ سب کو کرنی ہے. اور اگر مجلس کے بعد میں لائن لگوانا چاہوں تو آپ لائن لگائیں گے یا ہجوم کریں گے؟ لگائیں گے نا. اگر میں آپ سے کہوں امام سجاد کی بیڑی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز میرے پاس موجود ہے, اس کے لیے بھی لائن لگائیں گے آپ؟ عزیزان محترم, یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے صحیفہ کاملہ, امام سجاد کی کتاب ہے, ٹھیک ہے؟ امام کی یہ کتاب مبارک, امام نے خزانے کی مانند چھپا کے ان کو رکھا ہوا تھا دعاؤں کو. اس میں دعائیں امام سجاد کی, کس کس نے یہ دعائیں پڑھی ہیں آج تک, کس کس کو اس کتاب کا حتی نام معلوم ہے؟ اردو میں ہے, کسی ایسی زبان میں نہیں ہے کہ آپ کہیں عربی میں تھی, فارسی میں تھی, ہم کیسے پڑھتے اگر اردو میں ہے؟ اپنی مشکلات حل کرنی ہے, جب انسان کورٹ میں جاتا ہے, کچہری میں جاتا ہے, تو وکیل لے کر جاتا ہے تاکہ وہ جج کی, قاضی کی زبان سمجھ سکے. خدا کے پاس آپ جاتے ہیں اپنی دعائیں لے کے, معصوم کے ذریعے جائیں. اس میں 70 سے زیادہ دعائیں ہیں, امام سے مستقیم ڈائریکٹ دعائیں. دیکھیں آپ کیسے طلب کر آئے کہ میرے پاس امام کی ایک بیڑی موجود ہے. آپ سب نے ہاتھ اٹھایا, خدا را خدا را, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, کوشش کریں. یہ وہ مواد ہے جو امام نے میرے اور آپ کے لیے چھوڑا ہے روز محشر کے لیے. بیڑی یقیناً قابل احترام ہے, یقیناً اس کا احترام ہے, امام کو عزیت ملی, مگر یہ کتابیں نہج البلاغہ, امام علی کے عشاق, امام کے محب دیوانے, کتنی مرتبہ زندگی میں نہج البلاغہ کھولی ہم نے, کتنی مرتبہ ہم نے تین کتابیں, قرآن, نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ, ہر حوزے کے طالب علم کے سرانے ہوتی ہے اردو زبان میں. عزیزان محترم, انتہائی سادہ موجود ہے. ایک ایک دعا آپ پڑھیں اور آپ کے اندر توانائی نہ آ جائے تو جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا, پیسے واپس. ہر روز کی, ساتوں دن ہفتے کی ایک ایک دعا ہے. آپ کو بیڑی سے پیار ہے امام کی, اس کو ایک طرف کر دیں. امام نے زنجیریں پہنی, ہاں قابل احترام, مگر امام نہیں چاہتے کہ تم ان کی بیڑیاں پہنو, ان کی سنت پہ چلو. ہاں, لیکن اگر تم نے ان کا چھوڑا مٹیریل, چھوڑی ہوئی کتابیں, ان کا چھوڑا ہوا حکم, اس پہ عمل نہیں کیا تو عزیزان محترم ہم مشکل میں آ جائیں گے. ایک درود پڑھ دیں گے. کل آپ کی خدمت میں نے ایک موضوع عرض کیا تھا کہ جن وجوہات سے لوگ یزید کی طرف چلے گئے تھے اور امام کی طرف آئے تھے, 72 ادھر تھے اور کچھ روایات کے حساب سے 80,000 سے زیادہ کا قافلہ تھا جو ادھر تھا. کیا وجوہات نہیں؟ سادہ سا موضوع ہے, انتہائی اہم, کہ آپ کا وجود کچھ چیزوں سے مل کے بنائے, قوہ غضبیہ, قوہ شہویہ, قوہ وہمیہ اور قوہ عقلیہ. یہ جو آپ کے وجود میں چیزیں ہیں, جس طرح آپ کے موبائل میں کچھ چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ واٹس اپ کرتے ہیں, آپ کے وجود میں بھی کچھ چیزیں ہیں. ان کے ذریعے اگر ان چیزوں میں, قوہ عقلیہ میں کوئی بیماری آ جائے تو پھر وہ حتماً ظالم کے ساتھ ہوگا. قوہ غضبیہ یعنی اس کے اندر شجاعت ہونی چاہیے لیکن وہ ڈرپوک بزدل ہو گیا ہے. قوہ وہمیہ گھبرا جاتا ہے. اسی طرح عزیزان محترم قوہ شہویہ, کہ انسان شہوتوں میں پھنس کر یزید کے کیمپ میں چلا جاتا ہے, یا ایک رات کی بنیاد پر حور بن جاتا ہے. یہ چار چیزیں ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں قوہ عقلیہ کی بیماریاں عرض کی تھیں. قوہ شہویہ ایک انسانی وجود میں ایک سافٹ ویئر کی طرح لگا ہوا ہے جو انسان کو اوپر لے جانے کے لیے پش کرتا ہے. شہوت کے معنی فقط جنسی شہوت نہیں ہے، دولت کا معنی، پاور، حکومت، لالچ، اس کی کچھ بیماریاں ہیں. یزید کے کیمپ میں جو لوگ تھے ان کی قوت شہویہ برباد تھی. یہ چیزیں ہیں جو آپ کو حسینی بنا سکتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں. خدا نخواستہ اگر یہ خراب ہو جائیں اور یہ بیماریاں آپ کے وجود میں چلی جائیں، یزیدی بن جاتے ہیں لوگ. حفاظ تھے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یزید کے خیموں میں، کیمپ میں، حافظ قرآن، اصحاب کی اولادیں، رشتے دار تھے کچھ امام حسین کے، حیران ہوں گے آپ، رشتے دار تھے مولا آقا عباس کے اور ان کو امان لے کر آئے تھے، لیکن اس طرف تھے. کیا وجہ تھی؟ تو قوہ شہویہ کی کچھ بیماریاں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ زحمت تمام. ایک اور درود پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر. پہلی بیماری جو قوہ شہویہ کی ہوتی ہے وہ ہے حب دنیا. مولا علی فرما رہے ہیں مصیبتوں کی بنیاد حب دنیا ہے. 70-80 سال یہاں زندگی گزارنی ہے، ایسے ہم زندگی گزارتے ہیں جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، یہ اساس ہے. اولاد سے محبت، پیسے سے محبت، مقام سے محبت، کیریئر سے محبت، حب دنیا چھوٹی چھوٹی پھندوں میں. دوسری چیز حرص، ضرورت سے زیادہ کی حوث، حرص. یہ بیماریاں ہیں جو یزید کے سپاہیوں میں تھیں. کیا کہتا تھا یزید کے سپاہی؟ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، کچھ نئے چہرے ہیں آج، حسین کو قتل کرو، عصر کی نماز پڑھنی ہے. حسین کو جلد قتل کرو، نماز عصر پڑھنی ہے. امام وقت کے بغیر نماز کس کام کی ہے؟ امام وقت کو تم نے چھوڑ دیا. مکے میں بھی یہی ہوا تھا، کل بھی عرض کیا، امام نے حج ترک کیا ہے اور تمام لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. غنا، مال جمع کرنا، بیماری ہے ایک، اپنے آپ کو مجھے کھنگالنا ہے. کیا بیماری ہے؟ مال جمع کرنا، خرچ نہیں کرنا، جمع کرنا ہے، ڈھیر روپیوں کا، ڈالروں کا. اکثر آپ کے یہاں خبریں آتی ہیں کہ فلانا منسٹر پکڑا گیا، فلانا پولیس والا پکڑا گیا، اس کے گھر سے کروڑوں روپے نکلے ہیں. بھائی خرچ کرتے ہیں، اتنے ہزار ڈالروں کی پوری پائل نکلی ہے، اتنے پاؤنڈ نکلے ہیں، یورو نکلے ہیں، آتی ہیں نا آپ کے یہاں خبریں اکثر. اگر جمع کیے تھے تو خرچ کرو، کسی کے حوالے کر دو، کسی کو دے دو. یہ ایک بیماری ہے نفس کی، جمع کرنا، دیکھتے رہنا دولت کو، دیناروں کو دیکھتے رہنا. ایک بیماری کیا ہے؟ دوسروں کے مال میں امید رکھنا، تما. مجھے کیا چاہیے تھا؟ شہر رے. عمر ابن سعد نے کہا تھا نا، مجھے امام آپ کی معرفت ہے لیکن مجھے شہر رے چاہیے، آپ تو نہیں دیں گے. تو ہم نے کیا فرمایا تھا؟ تم شہر رے کی گندم کا ایک دانہ بھی نہیں کھا سکو گے، ہمارے ساتھ آ جاؤ. وہ بیماری تھی اس کے اندر، پہچانتا تھا معصوم کو، امام وقت سے واقف تھا، بیماری تھی. عزیزان محترم، بیماریاں خدا نخواستہ، ایک بیماری ہے بخل، کنجوسی، جس کا مخالف ہے اسراف یا سخاوت. بخل یعنی مجھے خرچ ہی نہیں کرنا، بہت کچھ ہے خرچ نہیں کرنا، اربوں روپیہ ہے مگر صرف دال روٹی کھانی ہے. گھومو پھرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، سیرو فلرز، گھومو پھرو، کھاؤ، لوگوں کو دو، خود کماؤ. بخل کنجوسی بیماری ہے قوہ شہویہ کی. مال حرام کمانا، ہمارے معاشرے کو جن بیماریوں نے دیمکوں نے برباد کیا، ان میں سے ایک مال حرام ہے۔ عام طور پہ رشوت ہمارے یہاں ہے، نارم بن چکی ہے ہمارے معاشرے میں، مال حرام۔ خیانت ایک اور بیماری ہے عزیزان محترم۔ اہم ترین چیز جو خدا نے آپ کو دی ہے وہ آپ کا بدن ہے، ہم اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ یہ سگریٹیں پینا، زیارتوں میں لوگ آتے ہیں عزیزان محترم، 80% لوگ گٹکا چبا رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں امام علی کے پیار کرنے والے، دیوانے اور ہوتے ہیں کہ کاش گٹکا ہمارا ختم ہو گیا، گٹکا دے دیے۔ کینسر، تمہاری اولادیں تم پر منحصر ہیں، انحصار کرتی ہیں، اور تم گٹکے کھا رہے ہو، تم اپنے وجود میں، بدن میں خیانت کر رہے ہو۔ یعنی خودکشی کیوں حرام ہے؟ کہ یہ بدن آپ کا نہیں ہے، یہ بدن میرا نہیں ہے، خدا نے عطا کیا ہے مجھے، یہ بدن امانت ہے آپ کے پاس۔ تو قوت شہویہ کی بیماریوں میں سے ایک بیماری فقط یہی نہیں کہ بدن ہے، ہر چیز آپ کے پاس امانت ہے۔ اولاد علی کو دے دو یا یونیورسٹیوں کے حوالے کر کے برباد کر دو ان کو، اس کے معنی قدم یہ نہیں ہے کہ بچوں کو پڑھایا نہ جائے، لکھایا نہ جائے، پڑھایا لکھایا جائے، مگر دین سے دور نہ ہو یہ بچے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ ایک درود پڑھیں گے محمد والے محمد پر، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، بچے آپ کی امانت ہیں، خدا کی امانت ہیں آپ کی گود میں، خیانت نہ کریں۔ ان بچوں کو دین بھی دیں اور دنیا دیں، ڈاکٹر بنائیں، لائر بنائیں، جو چاہیں بنائیں، مگر اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ اور ظالم کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو اولاد امانت ہے آپ کے پاس، خیانت نہ ہو جائے اس میں کہیں۔ ہمارے بچے عزیزان محترم، ایک موضوع رہ گیا، کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ہمارے بچوں کو جو غرب جانے کی لگی ہوئی ہے نا، اور ہمارے والدین کو بھیجنے کی لگی ہوئی ہے۔ میں نے 30 سال گزارے ہیں اس پاگل دیوانے خانے میں، اس بلیک ہول میں، جب ہمارے سادات جاتے ہیں اور دہریے ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ہم ان کو یہاں سے نکالتے ہیں، جائیں، جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اکوپ کر کے بھیجیں، لیس کر کے بھیجیں۔ عشق علی زبانی نہیں چاہیے، عشق حسین زبانی نہیں چاہیے۔ تو ہماری اولادیں امانت ہیں عزیزان محترم، غرب بھیجتے ہیں، بھیجئے، لیس کر کے بھیجئے۔ میں جتنے جوانوں کو مغرب میں جانتا ہوں، 90% دہریے ہو چکے ہیں، شیعہ سادات۔ کچھ واقعات ہیں آپ کی خدمت میں، آج وقت نہیں رہا، عرض کروں گا، آپ کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہیں۔ جن کو غرب جانے کا یا اپنی اولادوں کو بھیجنے کا شوق ہے، کسی دن وقت نکال کے بیٹھیں، آپ کی خدمت میں کچھ حقائق پیش کروں گا، اختیار آپ کو ہے، آپ جائیں نہ جائیں، اور جائیں تو کیسے جائیں، نہ جائیں تو کیوں نہ جائیں۔ تو خیانت قوت شہویہ کی ایک بیماری ہے، جو چیز آپ کے پاس ہے خدا کی امانت ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے اس میں سے، خیانت نہ کی جائے۔ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ آخری آئٹم عزیزان محترم، بےہودہ گفتگو۔ قوت شہویہ کی بیماری ہے بےہودہ گفتگو، کبھی سوچیں، واٹس ایپ پر لگے رہنا، فضول گفتگویں کرنا، بیکار کے موضوع میں الجھے رہنا۔ اہم ترین چیز مولا کائنات فرما رہے ہیں، با ارزش ترین چیز جس کا ضائع کرنا بدترین خیانت ہے، وہ وقت ہے۔ آپ مخصوص سانسوں کے لیے یہاں ہیں اور آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو بےہودہ گفتگو، بے محل گفتگو، موبائلوں پہ لگے رہنا، یہ موبائل انفارمیشن دے رہا ہے آپ کو، نالج نہیں دے رہا۔ فون ہوتا تھا نعمت تھی، بات ہو گئی، اطلاع مل گئی، خدا حافظ۔ تو عزیزان محترم، کوشش کریں اپنے وجود کے اندر حقیقی کربلا تک پہنچ کر خدا تک پہنچیے۔ یہ کچھ آپ کی خدمت میں آرائش تھی انشاءاللہ، باقی جو کچھ بچے گا آپ کی خدمت میں، کل عرض کر دیں گے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادنِ رسالہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. یا رب غمِ حسین میں رونے کے واسطے, یا رب غمِ حسین میں رونے کے واسطے آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر اتار دے. عزیزان محترم, کچھ روایات میں ہے کہ امام حسین جب نماز شب پڑھتے تھے تو کہتے ہیں کہ کچھ دعائیں مانگتا تھا میں. ان میں سے ایک دعا تھی کہ خدا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جو میرے دل کو سکون عطا کرے. حوض علمیہ میں تھے تو ایک مرتبہ کسی مومن کا پاکستان سے فون آیا, کہتا ہے کہ میری اہلیہ حاملہ ہیں اور ایک بچی ہمیں پتہ چلا کہ ان کے پیٹ میں ہے, آٹھواں مہینہ چل رہا ہے, حاملہ ہیں. ڈاکٹرز نے یہ بتایا ہے, عجیب معاملہ ہوا ہے ان کے ساتھ پیٹ میں بچی کے ساتھ, کہ جس کارڈ سے رسی سے بچے کو کھانا جاتا ہے وہ کارڈ بچی کے گلے میں لپٹ گئی ہے. اور ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ احتمال ہے کہ اگر ہم نے اس کی سرجری نہیں کی تو بچی بھی چلی جائے گی دنیا سے یا یہ خاتون دنیا سے چلی جائیں گی, تو ہمیں جلد سے جلد سرجری کرنی ہے. بچی کے گرد کارڈ لپٹ گئی ہے, کیا کریں؟ آغا آپ حرم جائیے, کوئی دعا کیجئے, کسی سے پوچھئے ہم کیا کریں. ہم بالکل عجیب کشمکش میں ہیں, گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے. میں حرم چلا گیا, جناب معصومہ گئے, ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, دل چاہا ان سے آ کے بیان کروں یہ معاملہ ہے. اب سنیں یہ خاندان اہل بیت کیا کرتا ہے, یہ خزانہ جو مجھے اور آپ کو مل گیا یہ کہاں تک آپ کو لے کے جاتا ہے, قبروں کو روشن کرتا ہے. آقا نے کہا چلو ایک منٹ دو مجھے. پھر فرمایا اس فیملی سے کہو کہ ایک نیت کریں, نظر کریں کہ جب یہ بچی صحیح سلامت دنیا میں آ جائے گی, پیدا ہو جائے گی, تو ہم ایک مجلس برپا کریں گے. امام حسین کی ایک مجلس برپا کریں گے, نظر کر لو. اور اس مجلس میں جناب سکینہ کے مصائب. عزیزان محترم, وہ بچی آج 9-10 سال کی ہے, 8-9-10 سال کی. جب بھی آتا ہوں, اس سے ملتا ہوں, اس کو دیکھتا ہوں, پھول جیسی پیاری بچی, مجالس بھی پڑھتی ہے, نوحے بھی پڑھتی ہے, حجاب بھی خوبصورت کرتی ہے, پھول جیسی بچی. یہ وہ ہستی ہے جناب سکینہ کہ کسی کے شکم میں جا کر اس کی رسی کو کھول دیتی ہے اور آج کے دنوں میں خود اپنی رسی نہیں کھول پاتی. جناب سیدہ اور جناب سکینہ میں کچھ مماثلتیں ہیں, جانتے ہیں آپ؟ رسول کی بیٹی اور حسین کی لاڈلی میں کچھ مماثلتیں ہیں. شہزادی سکینہ, کیا مماثلتیں ہیں؟ آتش, آگ. جناب سیدہ کا ذکر آتا ہے تو آگ ذہن میں نہیں آتی. تماچے, تاریکی میں دفن ہونا, شب کی تاریکی میں. جناب سیدہ نے جنگ احد میں اپنے باپ کی زخمی پیشانی دیکھی تھی, جناب سکینہ نے اپنے باپ کی زخمی پیشانی بھی دیکھی اور کٹا ہوا سر بھی دیکھا. لوٹ آؤ چچا, میں نہ کبھی مانگوں گی پانی. مولا عباس اپنی چچی کے لیے, اپنی بھتیجی کے لیے, اتنی قیمت نہ تھی فرات تیری, اتنی قیمت نہ تھی فرات تیری جتنی عباس نے ادا کی ہے. کہتے ہیں کہ جب جناب سکینہ امام حسین شہید ہوئے ہیں تو پوچھتی تھی کہ بابا کہاں ہیں, تو جناب جانتے ہیں جناب زینب کیا فرماتی تھی, بابا مسافرت پہ چلے گئے ہیں, زیارت ناحیہ میں. امام زمانہ کیا فرماتے ہیں, یہ دو جملے کافی ہیں آپ کے رونے کے لیے. میرا سلام ہو ان رخساروں پر کہ کربلا سے شام تک جن رخساروں کی رنگت بدلتی رہی. جناب سکینہ کو ملعونوں نے اونٹ کی ننگی پیٹ پہ بٹھایا. اونٹ کو دیکھا ہے آپ نے کتنا اونچا ہوتا ہے, شہزادی گر گر جاتی تھی. جناب زینب نے کہا اے ملعونوں, میری بیٹی میری بھتیجی گر گر جا رہی ہے, اس کو کوئی ایسی جگہ بٹھا دو جہاں سے یہ گرے نہ. شمر ملعون, عزیزان محترم, شقاوت کی معراج پہ یہ ملعون ہے. کہتا ہے زینب پریشان نہ ہو, میں انتظام کرتا ہوں, تمہاری بیٹی تمہاری بھتیجی اب نہیں گرے گی. ایک رسی کا ٹکڑا لے کر آتا ہے, جناب سکینہ جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی ان کو الٹا بٹھاتا ہے, لٹاتا ہے اور رسی سے عزیزان محترم دو جملے اور. جناب سکینہ گریا کیے جا رہی ہیں, دربار شام ہے ملعون کا. یزید نے پوچھا یہ کون بچی ہے, یہ اتنا گریا کیوں کرتی ہے؟ شمر نے کہا حسین کی لاڈلی بیٹی ہے, باپ کو یاد کیا جا رہی ہے. یزید نے کہا اے شمر اس کا کوئی حل نکال. کسی نے کہا بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے, اس کے لیے کچھ انتظام کر دو. آپ جانتے ہیں شمر ملعون نے کیا کیا, ایک تشت لے کر آیا جس پر کپڑا پڑا ہوا تھا, سب یہ سمجھے کہ کچھ میٹھا آیا ننی شہزادی کے لیے. کپڑے کو ہٹایا تشت پہ سے تو دیکھا باپ کا سر مبارک.
اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.